حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے اور آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عاشورہ اور انتظار کے حوالے سے بیان کرنے کی سعی کی، کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے قواعد ہیں کہ جو عاشورہ نے ہمیں عطا کیے، اور ان اصول کو اپنی زندگی میں ڈھالتے ہوئے، اپنے نفس کو ان تمام اصول سے مزین کرتے ہوئے، خود کو انتظار کے لیے، خود کو زمانے کے امام کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیعہ عقیدہ ہے رجعت کا، کہ پروردگار نے معصومین علیہ السلام کو، آج کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو ایک انجام تک پہنچا دیں، اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت علیہ السلام اس سے پہلے کہ قیامت بپا ہو، اس سے پہلے کہ یوم الآخر آئے، اہل بیت علیہ السلام کو دوبارہ سے اس کائنات میں رجوع کرنا ہے، رجعت ہے۔ رجعت یعنی اس سے مراد یہ کہ قیامت سے پہلے خداوند عالم اس کائنات میں چند زوات کو، چند لوگوں کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ سے ان کی خلقت ہوگی، بلکہ انہی کے جو ابدان ہیں، انہی کے جو بدن موجود ہیں، خداوند عالم دوبارہ سے ان کے اندر روح کو پھونکے گا اور اس کائنات میں ان کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ رجعت کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کی خدمت میں چند ادلہ پیش کی ہیں کہ دلیل عقلی یہ پیش کی کہ اگر یہ رجعت واقع نہ ہو تو نقض غرض لازم آتا ہے۔ نقض غرض کیسے لازم آتا ہے؟ یعنی وہ غرض، وہ غایت، وہ ہدف کہ جس کی خاطر خداوند عالم نے معصومین علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا تھا، ان کے آگے معنی بن گئے۔ معصوم کو خداوند عالم نے اس کائنات کی حکومت دے کر، ولایت عطا کر کر اس کائنات میں بھیجا تاکہ وہ خداوند عالم کی حکومت کو اس کائنات میں بپا کر سکے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی، جو من کنت مولا فہذا علی، ان مولا کی صدا بلند ہوئی تھی، وہ کس وجہ سے؟ کہ پروردگار نے حکم دیا رسول خدا کو کہ دیکھیں، آپ کے بعد حکومت کا حق اگر کسی کو اس کائنات میں ہے، اگر کوئی مومنین کے نفوس پہ اولا بالتصرف ہے، یعنی مومنین سے زیادہ ان کے نفوس پہ اگر کوئی حق تصرف رکھتا ہے تو وہ امیر المومنین۔ خداوند عالم نے حکومت کی غرض سے معصومین علیہ السلام کو خلق کیا، پروردگار نے یہ نعمتیں عطا کیں، یہاں تک کہ ان نعمتوں کی ناقدری کی گئی، اس قدر ناقدری کی گئی کہ ان کی نصرت نہیں کی گئی، ان کی مدد نہیں کی گئی، ان کی تدبیر کو اس طرح سے انجام تک نہیں پہنچانے دیا گیا کہ خداوند عالم نے آخری نعمت کبریٰ کو، آخری نعمت عظمیٰ کو ہم لوگوں سے لے لیا، یہاں تک کہ کہا کہ جب تک اب انسان آمادہ نہیں ہوگا یہ نعمت میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو عطا نہیں کروں گا۔ جب تک انسان آمادہ نہیں ہو گیا اپنے اندر ان تمام صفات کو، اپنے نفس کو ان تمام صفات سے مزین نہیں کرے گا، تب تک خدا بند عالم اس نعمت سے انسان کو بہرہ مند نہیں کرے گا. بس نقض غرض لازم آتا ہے. وہ جو غرض خلقت معصوم ہے، وہ جو ہدف خلقت معصوم ہے، وہ جو ہدف اعطاء ولایت ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ نقض اس کا لازم آتا ہے. بس ضروری ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم دوبارہ سے ان معصومین علیہ السلام کو اس کائنات میں لوٹائے، اور وہ جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے ان کو خلق کیا تھا، خداوند عالم ان کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر ایک عادلانہ حکومت جو ہے وہ چلائے. روایات میں ملتا ہے کہ زمانے کے امام کے بعد، ایک دفعہ درود پھیرے محمد والے محمد، زمانے کے امام کے بعد جس نے سب سے پہلے رجعت کرنی ہے وہ امام حسین علیہ السلام. امام علی مقام تشریف لائیں گے، سب سے پہلے وہ رجعت کریں گے اور اس کائنات کے اندر کئی سال حکومت کریں گے. اس کے اوپر اور بھی ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی دلیل عقلی کے علاوہ ہمارے پاس قرآن میں سے ادلہ موجود ہے. کل آپ کی خدمت میں 259 نمبر سورہ بقرہ کی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت عزیر کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے خداوند عالم نے 100 سال تک کے لیے ان کو اس کائنات میں سلائے رکھا، لیکن جب اٹھایا ہے، یعنی اس موت سے اٹھایا ہے، تو کہا کہ دیکھو تمہارا کھانا ابھی تک گلا نہیں ہے، تمہارا کھانا ابھی تک بالکل درست ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. ایسا ہے نا بھائی. اس کے فوراً بعد ایک اور آیت سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت کے، جس میں پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم سے کہا کہ ارینی کیف تحیی الموتا، اے پروردگار آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ دوبارہ سے مردوں کو زندہ کریں گے، کس طرح سے ان موتا کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، جن کو موت عطا ہوگی کس طرح سے زندہ کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خداوند عالم مجھے دکھائیے. پروردگار آگے سے کہتا ہے فلم تو میں، کیا آیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیطمئن قلبی، میں اپنے صرف قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. یہاں پر معصوم سے سوال کیا گیا. آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کو خداوند عالم نے امامت عطا کی ہے، کیا آیا پروردگار نے اتنی فضیلتوں کے باوجود کیوں خدا سے پوچھے کیا آیا ان کو ایمان نہیں ہے؟ فلم تؤمن، خداوند عالم کیوں کہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے یہ سوال کیا. عجیب مکتب ہے مکتب اہل بیت، اس کے اندر کوئی سوال بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا معصوم نے جواب نہ دیا ہو. انسان کے ذہنوں کو شفاف کر کے اس یقین کی منزل تک پہنچانا یہ تشیع کا کمال ہے. انسان کے اندر موجود جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام شبہات کو حل کر دینا، اور حل کر کے اس کو یقین کی منزل تک پہنچا دینا. امام علیہ السلام سے آ کر یہی کسی نے سوال کیا کہ مولا کیا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے سے پہلے ایمان نہیں رکھتے تھے؟ کہا ایمان رکھتے تھے، لیکن صدائے جبرائیل تھی اس کائنات میں کوئی ہے کہ جو پروردگار سے یہ سوال کرے اور خداوند عالم اس کو اپنی خلت عطا کرے؟ کوئی ہے اس کائنات میں کہ جو خداوند عالم سے یہ سوال کرے اور پروردگار اس کو اپنا خلیل بنا لے؟ اس کائنات میں صرف ایک ابراہیم تھا کہ جس نے خداوند عالم سے یہ سوال کیا. جب خداوند عالم سے سوال کیا تو اس نتیجے میں پروردگار نے جواب دیا کہ اچھا فخذ اربعۃ من الطیر، ایک کام کرو کہ تم 4 پرندے لے لو، فصرھن، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بنا لو، ان کو 4 پہاڑوں پر جدا مکس کر کے تو الگ الگ کر دو، بعد میں ان کو پکارو، ثم ادعوھن، ان کو پکارو، یاتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. کس طرح سے اسی کائنات میں اسی جگہ پر قرآن کریم دلیل بتا رہا ہے کہ کس طرح سے پروردگار کاتے رہے اس شے کے اوپر، کہ وہ کہ جن کو ذبح کر دیا گیا ہو، وہ کہ جن کو قیمہ بنا کے جن کے ٹکڑے کر کے متعدد مقامات پہ رکھ دیا گیا ہو، تو بس خداوند عالم کے لیے مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں. سورہ بقرہ کی 56 نمبر آیت میں پروردگار جہاں پر حضرت موسیٰ کے ان بنی اسرائیل کے افراد کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم آپ کے خدا پہ تب تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اس کو دیکھ نہ لیں. فاخذتہ الصاعقہ، یہاں تک کہ آسمان کی ایک بجلی آئی ہے، اس بجلی کے نتیجے میں وہاں پر کوہ طور ہی کے اوپر وہ مر گئے. وہ انتقال کر گئے, ان کی موت آ گئی. خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے ان کو موت کے بعد دوبارہ سے مبعوث کیا, شاید وہ شاکرین میں سے ہو جائیں. یہ پرور یہ ایسا ہو چکا ہوا ہے تاریخ میں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک انہونی چیز ہے بہت ہی زیادہ, نہیں. خداوند عالم اس طرح سے رجوع کرائے گا. اس کو رجعت کہتے ہیں عزیز. جہاں پر مومنین کی رجعت کی بات ہے, وہیں ظالمین کی رجعت کی بات. بعض ایسے ظالمین ہیں, بعض ایسے ظالم تاریخ میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, لیکن ان کا اس کائنات میں ان سے انتقام نہیں لیا گیا. خداوند عالم ان ظالمین کو واپس پلٹائے گا. خداوند عالم کے اس تمام قیود و شریعت کے مطابق ان کے اوپر حد جاری ہوگی, اور حد جاری ہونے کے بعد جب اس کائنات کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا, اس وقت خداوند عالم عالم الاخرہ بپا کرے گا, اس وقت عالم القیامہ بپا کرے گا, اس وقت یوم الحساب ہوگا, اس وقت یوم الکتاب ہوگا. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجھے معلوم ہے اور میں مایوس نہیں ہوں, جب مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کو پکار رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ جل کہہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میں زمانے کے امام کی خاطر اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کر رہا ہوں, تو مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ اگر میرے اور زمانے کے امام کے ظہور کے درمیان موت حائل ہو جائے تو خداوند عالم دوبارہ سے مجھے قبروں سے اٹھا دے. مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے؟ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے نا, تو تین چیزوں کا مواجہ کرتا ہے. توجہ سے سنیے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. تین چیزوں کا مواجہ کرتا ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اعتقادات, پھر احکام, اس کے بعد اخلاق. یا کہہ لیجئے اعتقادات, اس کے بعد اخلاق, اور اس کے بعد احکام. جیسے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوا, سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک خدا کے اوپر ایمان لے آئے. سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ معاد پر ایمان لے آئے, فرشتوں پر ایمان لے آئے, انبیاء پر ایمان لے آئے, معصوم کی امامت پر ایمان لے آئے, کتابوں پر ایمان لے آئے, قرآن پر ایمان لے آئے, خداوند عالم کے کلام پر ایمان لے آئے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان اعتقادات کے اوپر ایمان لے آئے. اس کے بعد اخلاق ہے, انسان اپنے اخلاق حسنہ کو بہتر کر لے. احکام ہے, واجب ہے, حرام ہے, مستحب ہے, مکروہ ہے, مباح ہے. یہ پانچ احکام شرعیہ, احکام تکلیفیہ, کہ جس کو خداوند عالم نے جس کے ذریعے سے انسان کو مکلف کیا کہ دیکھو اگر تم نے واجب ادا کر دیا تو تم نے میری اطاعت کی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جب آپ لوگوں نے حرام سے کنارہ کشی اختیار کی تو آپ نے میری اطاعت کر دی, جب آپ نے مستحب عمل انجام دیا آپ میرے قریب ہو گئے, جب آپ نے مکروہ کو چھوڑ دیا تو آپ نے خداوند عالم کا قرب حاصل کیا. مباح کام, یہ تمام احکام شرعیہ ہیں. ان احکام شرعیہ کو ہم لوگ کسی بھی مجتہد کی غیبت کبریٰ میں, البتہ ہاں, غیبت کبریٰ میں کسی بھی مجتہد کی تقلید سے حاصل کر لیتے ہیں. کسی بھی مجتہد کی ہم نے تقلید کی, ایک ایسا مجتہد کہ جو عادل ہو, اعلم ہو, اتقا ہو, بابصیرت ہو, ہوا و حوث کا پجاری نہ ہو, ایسا شخص نہ ہو کہ جو حکم شرعی کو قرآن سے استنباط نہ کر سکتا ہو. ایک ایسا شخص ہونا چاہیے غیبت کبریٰ میں کہ جو قرآن کو بہترین جانتا ہو, عربی زبان بہترین جانتا ہو, بلاغہ بہترین جانتا ہو, حدیث کا علم رکھتا ہو, رجال کا علم رکھتا ہو, درایہ کا علم رکھتا ہو, احکام شریعہ کا استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, ان تمام علوم کو رکھتا ہو, اور اس کے بعد متقی بھی ہو, عادل بھی ہو, پاکیزہ بھی ہو, ہوا و حوث کا پجاری نہ ہو, دنیا خواہ نہ ہو, دنیا نہ چاہتا ہو, ان تمام صفات کے ساتھ ہم لوگ کسی ایک ایسے انسان کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کی تقلید کرتے ہیں. بس یہاں پر احکام شرعیہ کے غیبت کبریٰ میں لینے کو تقلید کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, ایسا نہیں ہے. بیعت ہماری امام کے ہاتھ پر. تقلید غیبت کبریٰ میں ایک مرجع کی, تاکہ وہ اس زمانے کے مطابق احکام شریعہ کو استنباط کر کے ہمیں بتا سکے, تاکہ بیان کر سکے کہ اس زمانے میں, اس زمانے کا حسین, اس زمانے کے حسین کا دشمن کون ہے, کون زمانے کے امام کا دشمن ہے, کس طرح سے تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, کس طرح سے بصیرت کے ساتھ تم نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے قریب ہونا ہے. ایسے شخص کو مرجع کہتے ہیں. یہ مرجع اس کی تقلید کی جاتی ہے. تقلید کس چیز میں؟ اس کے توضیح کے اندر بیان ہوئے ہوئے حکم شرعی کے. کہ میں قرآن سے استنباط نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا چل سکتا کہ واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب اور مکروہ وغیرہ کیا ہے، یہ مجتہد جانتا ہے چونکہ اس نے پڑھا ہے. اس کی مثالیں بہت ساری معاشرے میں دی گئیں، کبھی ڈاکٹر کی مثال دی گئی، کبھی مکینک کی مثال دی گئی، کبھی کسی کی مثال دی گئی، کہ انسان ہمیشہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس سے اس فیلڈ میں سب سے بہتر انسان کی طرف مراجعہ کرتا ہے تاکہ اس کو بہترین مشورہ مل سکے. آپ گاڑی کے صحیح کرانے کے لیے، جب گاڑی کا انجن خراب ہو جائے اس کو صحیح کرانے کے لیے، کبھی بھی انجن کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جاتے جو روڈ بناتا ہو، جو سڑکیں بناتا ہو، جو پل بناتا ہو، ہمیشہ کسی کار مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں چونکہ اس کو اس کے علاج کا پتہ ہے. اسی طرح سے غیبت کبریٰ میں، کہ جہاں پر امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہیں، جہاں پر ہماری پہنچ نہیں ہے، جہاں پر ہماری رسائی نہیں ہے، ان تمام احکام شریعہ کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ ان تمام احکام شریعہ کے بارے میں کہ جو خداوند عالم نے ہم لوگوں پر واجب کیے ہیں اور اس زمانے میں، ہمیں کون بتائے گا؟ وہ شخص کہ جو اس کا ڈاکٹر ہے، وہ شخص کہ جو اس کو جانتا ہے، وہ شخص کہ جو قرآن کا فہم رکھتا ہے، وہ شخص کہ جس نے یہ ساری تعلیم حاصل کی ہے، جس کے نتیجے میں استنباط کر سکتا ہے حکم شرعی کو، اس کو مرجع کہتے ہیں. انسان نے احکام کے لیے تو اس مرجع کی تقلید کر لی، لیکن اعتقادات کے لیے، لیکن اخلاق کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے عقیدے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک انسان کو نماز پڑھنا آ گئی، وہ تکبیرۃ الاحرام درست کہتا ہے، نماز پڑھنا اس کو آ گئی ہے، لیکن اخلاق نماز اس کو کون سکھائے گا؟ وہ جس کی خاطر اس نے تکبیرۃ الاحرام کہا ہے، وہ کون سی ذات ہے، اس کے بارے میں اس کو کون بتائے گا؟ اس کے بارے میں تو توضیح میں کچھ نہیں لکھا، بس یہ لکھا ہے تم پر واجب ہے کہ ایک خدا کی پرستش کرو، اگر ایک خدا کی پرستش کی تو تم پہ یہ سارے کے سارے احکام لاگو ہو گئے. مجھے وہ اعتقاد کون بتائے گا؟ مجھے وہ احکام کون سکھائے گا؟ احکام وہ مجھے اخلاق کون سکھائے گا؟ مجھے کون بتلائے گا؟ جب عاشورہ اور زمانے کے امام کے انصار کی صفات کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی صفت کہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ معرفت خدا ہے. وہ خداوند عالم کی ایک عمیق معرفت ہے، ایک عمیق معرفت. اب دیکھیے شب عاشور کے بارے میں جب مقتل لکھتا ہے کہ شب عاشور کی حالت کیسی تھی، تو کہتے تھے لہم دویون کا دوی نحل، یہ سب کے سب ایسے عبادت کر رہے تھے کہ جس طرح سے شہد کی مکھی کے چھتے میں سے آواز نہیں آتی، جب شہد کی مکھیاں چھتے کے اندر ہوتی ہیں تو ان کی ایک بن بناہٹ کی خاص آواز ہے. کہتے ہیں خیام حسینی میں سے اس طرح سے تلاوت قرآن و نماز کی آواز آ رہی تھی کہ جس طرح سے شہد کی مکھی کے چھتے میں سے بن بناہٹ کی آواز آتی. امام حسین علیہ السلام حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کہیں کہ اے حبیب، خداوند عالم کے نزدیک آپ کا ایک خاص اجر ہے. لقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة، آپ وہ ہیں کہ جو ایک رات میں قرآن کو مکمل کیا کرتے تھے، آپ وہ ہیں کہ جو ایک رات میں قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، مکمل کرتے تھے. آپ کو عاشورہ میں، آپ کو کربلا میں وہ تمام افراد دکھائی دیں گے کہ جن کی معرفت خداوند عالم کے مطابق یا خداوند عالم کے بارے میں اپنی اوج پہ، اپنی معراج پہ. جناب ثانیہ زہرا کو جب پوچھا عبیداللہ ابن زیاد نے کہ کیف رأیتی سن اللہ بأخیک الحسین، کہ یہ جو خداوند عالم نے آپ کے بھائی حسین کے ساتھ کیا ہے آپ نے اس کو کیسا دیکھا ہے، آگے سے کیا جواب دیتی ہیں؟ مار آئی تو اللہ جمیلہ، میں نے پروردگار میں سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے پروردگار میں سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے پروردگار میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو جناب ثانیہ زہرا کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے بھائی کو قتل کیا گیا، بھائیوں کو قتل کیا گیا، لیکن کہتے ہیں اس شہادت میں بھی، یہ جو تمام شہادتیں ہوئی ہیں، میں نے خداوند عالم میں سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے پروردگار میں جمال کے کچھ نہیں دیکھا، حسن کے کچھ نہیں دیکھا. ایک کیسی معرفت ہے خداوند عالم کی ان کے پاس، کیسی معرفت ہے عبادات کی. ابو سمامہ سیداوی یا ساعدی، ہر دو طرح سے ان کا نام ذکر ہوا ہے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. کہتے ہیں عاشور والے دن جب ظہر کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ مولا، وقت نماز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اقتداء میں نماز پڑھنے سے پہلے قتل کر دیا جاؤں. اے مولا، میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری دفعہ اس دنیا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں. امام علیہ السلام نے کچھ دیر تعمل کیا اور جب وقت نماز ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں، اے ابو سمامہ، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین والذاکرین. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں عاشور والے دن، اے سیداوی یا ساعدی، ابو سمامہ، تم نے نماز کو یاد رکھا، یاد دلایا، خدا بند عالم تمہیں نمازیوں اور ذکر کرنے والوں میں شمار فرمائے. کس قدر خدا بند عالم کے قریب ہیں، کس قدر خدا بند عالم سے محبت ہے، کس قدر پروردگار کی معرفت کے ساتھ ہے. امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، آخری زمانے کی حجت، بہت تیزی سے چل رہا ہوں، آخری مجلس سے چاہتا ہوں ایک نتیجے تک ہم پہنچ جائیں، جب کل عاشورہ ہو تو اس نتیجے کے ساتھ امام کو پکارا جائے تاکہ امام علیہ السلام تشریف لے آئیں، اس کائنات میں امن امن پیدا ہو جائے، خداوند عالم کا عدالت پر مبنی نفاذ قائم ہو جائے. یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، وہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. دو آیت کے جملے ہیں نا. کسی نے پوچھا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مولا، آپ بتائیے کہ آخری حجت کے جو انصار ہوں گے، جو مددگار ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجال مؤمنون یعرفون اللہ حق معرفته وهم انصار المهدی فی الآخرة. ایسے مرد ہوں گے، ایک ایسے مومن مرد ہوں گے جو خداوند عالم کی حق کے معرفت رکھتے ہوں گے، اور یہی وہ ہوں گے کہ جو حضرت حجت کی مدد کریں گے، یہی وہ ہوں گے کہ جو حضرت حجت کی نصرت کریں گے. خداوند عالم قرآن میں بھی کہتا ہے وہ افراد کے جو اشد و حبا للہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں، پروردگار سے محبت میں شدید ہیں. چھٹا امام فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نفس میں خدا کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا، اور زبر حدید جیسے ہوں گے، اس قدر شدید ہوں گے کہ جس طرح سے پتھر سخت ہوتا ہے. خدا بند عالم کی معرفت کے بارے میں پروردگار کو جانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ کس کے آگے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، جانتے ہوں گے کس کے آگے رکوع کر رہے ہیں، جانتے ہوں گے کس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، جانتے ہوں گے کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جانتے ہوں گے کہ کس کے لیے ساری عبادات انجام دے رہے ہیں، جانتے ہوں گے کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، جانتے ہوں گے، یہ سب چیزیں جانتے ہوں گے. کون؟ جو بھی امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے. میں نہیں، آپ کے سامنے امام کی روایات بیان کی. امام علیہ السلام فرمات، امیر المومنین علیہ السلام فرمات، رجال مؤمنون یعرفون اللہ حق کا معرفت، ایسے مومن مرد ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حق کے معرفت رکھتے ہوں، کہ جن کا اخلاق بہترین اخلاق ہوگا، کہ جو ہر ایک سے محبت کریں گے، ہر ایک کو قریب کریں گے، قریب کر کے خود کو آمادہ کریں گے. کیسا اخلاق ہے اہل بیت کا. حسین ابن نمیر ایک دفعہ مدینہ میں ایک نرغے میں پھنس گیا. حسین ابن نمیر وہ ہے کہ جس نے معصوم پر پانی کو بند کیا تھا، کہ جس کے لشکر نے مولا علی اکبر کو قتل کیا تھا. یہ مدینہ میں پھنس گیا، شدید پیاسا ہے، تو امام علیہ السلام کے گھر پناہ لی اور کہتا مجھے پیاس لگی ہے. امام علیہ السلام نے اس کو پانی پلانا شروع کیا، حسین ابن نمیر کو پانی پلانا شروع کیا. جب اس نے پانی پی رہا تھا تو کہتا ہے مولا، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کے قافلے کے اوپر پانی کو بند کیا تھا. میں وہی ہوں کہ جس کے لشکر نے مولا علی اکبر کو آپ کے بڑے بھائی کو قتل کیا تھا. تو آگے سے چوتھے امام کہتے ہیں وہ تمہارا اخلاق تھا, یہ ہمارا اخلاق ہے. وہ تمہارا اخلاق تھا, یہ ہمارا اخلاق ہے. ہم کریم ہیں, ہم جواد ہیں. انسان اپنا اخلاق ایسا بنا. یہ اعتقادات اور اخلاق یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو تقلید سے نہیں مل سکتی. یہ دو چیزیں آپ کو احکام مل جائیں گے, آپ کو توضیع المسائل مل جائے گی, آپ کو معلوم پڑ جائے گا اپنے مرجع کے ذریعے سے کیا واجب ہے, حرام, مستحب, مکروہ, مباح کا پتہ چل جائے گا. اعتقادات کون بتائے گا؟ مجھے خداوند عالم کی توحید کے بارے میں کون بتائے گا؟ مجھے پروردگار کی معرفت کے بارے میں کون بتائے گا کہ میں کس طرح سے خداوند عالم کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں؟ مجھے کون بتائے گا کہ کس طرح سے مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ میں اس کائنات میں چلتا ہوا بھی موحد لگوں؟ مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ مجھے دیکھ کر سارے کہہ سکیں کہ یہ خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے, پروردگار پہ ایمان رکھتا ہے؟ مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے تاکہ اس رجعت کے لیے خود کو آمادہ کر سکوں, تاکہ خدا بند عالم مجھے دوبارہ سے ہماری قبروں میں سے اٹھا کر زمانے کی حجت کے لیے, زمانے کے امام کے لیے دوبارہ سے آمادہ کر دے. عزیزو, یہ ہمیں خود سیکھنا ہے, اس کا علم مجھے خود حاصل کرنا ہے, مجھے توحید کے بارے میں سوال کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان امیر المومنین سے سوال کرے اور وہ جواب نہ دے, ہو سکتا ہے انسان معصومین علیہ السلام سے سوال کرے اور وہ جواب نہ دے, ہو نہیں سکتا. لیکن میرے پاس سوال ہونا چاہیے. میں سوال لے کے مدینۃ العلم میں, باب مدینۃ العلم سے داخل ہو جاؤں, خالی ہاتھ نہیں آتا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علم کا رزق نہیں, علم کی بھیک بٹتی ہے. یہ وہ در ہے کہ جہاں پر ہر شے کی بھیک بٹ رہی ہے. کوئی ہے لے کر آنے والا, کوئی ہے اس کو حاصل کرنے والا تو لے لے, کوئی ہے اس کو آگے بڑھ کے پکڑنے والا تو اس کو لے لے. مجھے اخلاق کے بارے میں کون بتائے گا کہ کس طرح سے مجھے متخلق بے اخلاق اللہ ہونا ہے؟ مجھے کون بتائے گا کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر کس طرح کے اخلاق کو اپنانا ہے کہ جس کے نتیجے میں میں خود کو رجعت کے لیے آمادہ کر سکوں, کہ جس کے نتیجے میں میں خود کو کہہ سکوں کہ ہاں اگر مولا کے ظہور میں اور میرے درمیان موت حائل ہو بھی گئی تو خدا بند عالم دوبارہ سے مجھے قبروں سے اٹھائے گا, یہاں تک کہ میں نے اپنے کفن کو باندھا ہوگا, یہاں تک کہ اپنے زمانے کے امام کی اس صدا کے اوپر لبیک کہہ رہا ہوں, یہاں تک کہ میں اپنے زمانے کے امام کو لبیک کہتا ہوا ہاتھ میں تلوار لیتا ہوا بھاگوں گا. مسارعین الیہ فی قضاء حوائج, میں تیزی کروں گا تاکہ جلدی ان کے پاس پہنچ جاؤں. بس اپنے موضوع کو مکمل کیا عزیز. عاشورہ ہم لوگوں کو وہ تمام قواعد بتاتا ہے, عاشورہ ہم لوگوں کو وہ تمام ضوابط بتاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں میں درست انتظار کر سکتا ہوں. ان دونوں کے درمیان مماثلت ہے, ان دونوں کا رہبر معصوم ہے, دونوں کی رہبری معصوم کر رہا ہے, دونوں مکہ سے ہیں, دونوں کا رخ کوفہ کی جانب ہے, دونوں دین کی حفاظت کے لیے تھے, دونوں خداوند عالم کے احکام کے نفاذ کے لیے نکلے اور یہ نکلیں گے, دونوں کی جو نصرت کرنے والے افراد ہیں ایک جیسے ہیں. کتنی مماثلت ہے دونوں میں, کتنی شباہت ہے دونوں میں. دونوں کا ہدف اور مقصد اس کائنات کے اندر اصلاح تھا, عدل کا نفاذ تھا, عدل کی حکومت کا نفاذ تھا. کتنی مماثلت ہے دونوں میں, معجزہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں امام علیہ السلام نے معجزہ دکھایا ہو زمانے کا امام بھی آ کر کوئی معجزہ کرے گا. دونوں میں اطاعت دکھائی دیتی ہے, دونوں میں معرفت خدا دکھائی دیتی ہے, دونوں میں اخلاق دکھائی دیتا ہے, دونوں میں قرآن سے محبت دکھائی دیتی ہے, دونوں میں نماز سے محبت دکھائی دیتی ہے. کس قدر محبت کہ جب امام علیہ السلام ودا کرنے کے لیے آئے نا جناب ثانیہ زہرا کو, تو کہتے ہیں کہ یا اختا, اے میری بہن زینب, مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. کس قدر محبت ہے نماز سے, کس قدر محبت ہے عبادات سے, کس قدر محبت ہے خداوند عالم کے ان تمام کہہ لیجئے کہ عبادات سے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس کائنات میں عبد کہلا سکے. اور جناب ثانیہ زہرا کی کوئی نماز بھی قضا نہیں. کہتا ہے فرق صرف اتنا تھا کہ شب عاشور کھڑے ہو کر پڑی تھی اور اگلے دن اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر جس کے اوپر ان کو سوار کیا گیا, بن پلان کے اونٹ. ذکرینی فی صلاتک, اے میری بہن آپ مجھے اپنے نافلۃ اللیل, مجھے آپ اپنی نماز کے اندر یاد رکھیے گا. کس قدر محبت ہے ان تمام امور میں, کس قدر محبت ہے, کس طرح سے میں عاشورہ کے ذریعے اپنے آپ کو آمادہ کر لوں درست انتظار میں, کس طرح سے میں اپنی اس محبت کو جو میرے دلوں میں ہے اس دنیا کے بارے میں اس کو نکال کے اس کی جگہ پہ امام کی محبت رکھ دوں, کس طرح سے یہ سارے اعمال انجام دوں. امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہے شب عاشور, اس کے پاس کوفہ سے ایک قاصد آیا اور آ کے کہتا ہے کہ فلاں انصار فلاں مددگار کہاں پر ہے. بلایا گیا, جب بلایا تو کہتا ہے کہ تمہاری بیوی پریشان ہے. کہا کیوں؟ کہا تمہارے بچے کو رے کی سرحد سے زندانی کر دیا گیا ہے, اس کو پکڑ لیا گیا ہے, تو تمہاری بیوی کوفہ میں پریشان ہے, فوراً کوفہ پہنچو اور اپنے بچے کو بچا لو. مقتل کہتا ہے کہ وہ شخص, وہ مددگار رشید حجری نام ہے ان کا, وہ ان کو دور لے گئے, دور لے گئے کہ کہیں پر امام نہ سن لیں. ایسی اطاعت امام کی کہ کہیں یہ وہ امام علیہ السلام نہ سن لیں. کہتے ہیں جب دور لے گئے کہا بتاؤ, کہا اس طرح کا مسئلہ ہے, کسی نے پیغام امام تک پہنچایا, امام علیہ السلام تشریف لائے اس کے پاس. کہا کیا ہوا رشید؟ وہ آگے سے کہتے ہیں مولا کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں ہوا. کہہ سکتے تھے میرا یہ مسئلہ ہے, کہہ سکتے تھے میرا یہ پرابلم ہے, مولا اس کو حل کرے, میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں, میں نے آپ کی مدد کی, آپ میرا بھی مسئلہ حل کریں. کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مولا, سب ٹھیک ہے. تو جب بتایا گیا کہ اس طرح سے ان کی زوجہ پیچھے پریشان ہے اور ان کے بیٹے کو رے کی سرحد سے زندانی کر لیا گیا ہے, حکومتی اہلکاروں نے اس کو پکڑ لیا ہے, تو امام علیہ السلام نے کہا انت حل ملنی, اے رشید آپ جائیے اور جا کر اپنے بچے کو بچا لیجیے, میں آپ کے ہاتھ اپنی بیعت آپ کے ہاتھ سے اٹھاتا ہوں. انت حل ملنی, آپ کو مسئلہ نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دیا, کہا نہیں اور جنت کا بھی ضامن ہوں, جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں, انہی کی اجازت سے سب نے جنت میں جانا ہے. کہتے ہیں کہ جب معصوم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی میں اپنی بیعت کو آپ کے ہاتھ سے اٹھاتا ہوں, آپ تشریف لے جائیے اپنے بچے کو بچا لیجئے, تو رشید حجری کہتے ہیں کہ مقتل لکھتی ہے, کہتے ہیں اکلتنی الصباع حیاً ان ترکتک یا حسین, اے میرے مولا اے میرے آقا, اگر میں آپ کو ابھی چھوڑ کر گیا تو اس جو ویرانہ ہے اس میں وحشی مجھے زندہ کھا جائے. میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا, میں آپ کو نہیں ترک کر سکتا. کہتے ہیں جب مولا نے یہ سنا ہے تو مسکرائیں اور مسکرا کے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے خیمے سے میری قمیض لے کر آؤ, فلاں مقام پر پڑی ہے. امام علیہ السلام نے اپنی قمیض منگوائی, اس قاصد کو دی کہ جو خبر لے کر آیا تھا, کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس کو بازار کے اندر بیچو, یہ 4,000 درہم کی بکے گی اور اس کے بچے کو بچا لو. کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان معصوم کی اطاعت میں ہو اور امام علیہ السلام اس کی مدد نہ کریں؟ کیسی اطاعت ہے, ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے لو انی اختل ثم احرق ثم انشر فی الہوا ثم احیا ثم اقتل, ایک نہیں تین چار نے یہ کہا کہ مولا, زہیر ابن قین نے, مسلم ابن اوسجہ نے الگ کہا, مولا اگر ہمیں قتل کر دیا جائے, ہمارے جسم کو جلا دیا جائے, اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے, پھر ہمیں زندہ کیا جائے, پھر ہمیں قتل کیا جائے, زہیر ابن قین نے ہزار مرتبہ کہا, ہزار مرتبہ بھی اگر امام ہمارے ساتھ یہ ہوگا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں. مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں 70 مرتبہ انہوں نے کہا کہ مولا اگر 70 مرتبہ بھی مجھے قتل کر دیا جائے, مجھے جلایا جائے, پھر زندہ کیا جائے, مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں. کیسی معرفت ہے امام کی, کیسی معرفت ہے, کیسی اطاعت ہے. اس قدر محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ جتنے بھی اصحاب تھے, جس طرح سے انسان کو اگر کسی سے محبت ہو نا تو اس کے لباس سے بھی محبت ہو جاتی ہے, اس کی خوشبو سے محبت ہوتی. انسان اگر کسی جگہ پہ جائے کسی سے محبت کرتا ہو تو اس کی خوشبو بھی آئے تو دل کھل جاتا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اصحاب تھے امام علیہ السلام کے, ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے, جتنے بھی اصحاب تھے امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ جو گھوڑے پر پڑی زین ہے نا اس کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے کہ یہ میرے مولا کی زین ہے. کس قدر محبت کرتے ہیں, کس قدر عقیدت رکھتے ہیں کہ ان سے منسوب ہر شے کو چومنا شروع کرتے ہیں. چھٹا امام کہہ رہے, چھٹے امام کی روایت ہے یہ, علامہ مجلسی بحر الانوار میں ذکر کرتے ہیں, یتبرکون بہ, اس زین سے باقاعدہ برکت لیا کرتے تھے, اس کو ہاتھ لگا اس کو چوما کرتے تھے. اشد حبا للہ و مطیعا للمعصوم, یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عاشورہ سکھاتی ہے اور انتظار کے لیے آمادہ کرتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کے اوپر کاربند ہو جائے, ہو نہیں سکتا کہ امام علیہ السلام اس کی پشت بنائی نہ کرے, ہو نہیں سکتا کہ خداوند عالم ان کو دوبارہ سے قبروں سے نہ اٹھائے, ہو نہیں سکتا کہ انسان کو خداوند عالم زمانے کی حجت کی مدد کے لیے دوبارہ سے واپس پلٹا نہ دے. کیسے اطاعت گزار ہیں, کیسی محبت کرتے ہیں خدا سے کہ حبیب نے مظاہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ شب عاشور ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے, سب نے کہا کہ حبیب ہم نے آج تک آپ کو مذاق کرتے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا آج تک آپ مذاق کر رہے ہیں. کہا میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہوں جو کائنات کی پر امن ترین جگہ ہے. اگر دیکھا جائے ظاہری طور پہ تو سب قتل کے در پہ ہیں, سب کو معلوم ہے کہ عاشور کا دن جب چڑھے گا تو ایک ایک کر کے سب انصار جائیں گے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کائنات کی پر امن ترین جگہ پر پہنچ گیا ہوں کہ جہاں پر اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے, میں اپنے امام کے پاس پہنچ گیا ہوں, میں اپنے زمانے کے امام کے پاس پہنچ گیا ہوں. عاشورہ مجھے بتاتی ہے کہ کس طرح سے تم نے اطاعت کرنی ہے, کس طرح سے تم نے بندگی کرنی ہے, کس طرح سے تمہیں عبادت انجام دینی ہے, کس طرح سے اپنے اعتقادات کو درست رکھنا ہے, کس طرح سے اپنے اخلاق کو درست رکھنا ہے, کس طرح سے اس کائنات کے اندر زندگی گزارنی ہے. کہ عاشورہ میں بڑی قربانیاں دی ہیں امام, شب عاشور کبھی امام معصوم اپنے اصحاب کے پاس جاتے ہیں, کبھی ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں جیسا با وفا اصحاب, تم سب جیسے با وفا اصحاب تو میرے نانا رسول کو بھی نہیں ملے جیسے تم ہو. ایک ایک کر کے سب کی صفت کو بیان کرتے ہیں, جنت میں ان کے مقامات کو ذکر کرتے ہیں, جہاں پر انہوں نے قتل ہونا ہے, جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی دینی ہے, جہاں پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے, اس کو ایک ایک کر کے سب کے لیے بیان کرتے ہیں, سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. چونکہ معلوم ہے کہ صبح عاشور سب نے ایک ایک کر کے جانا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. جیسے ہی صبح کی نماز پڑھی ہے اور جنگ شروع ہوئی ہے, اب ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں, کبھی رشید حجری جا رہے ہیں, معصوم جاتے ہیں ان کے لاشے کو اٹھاتے ہیں اور لا کے گنجے شہیدہ میں رکھتے ہیں, کبھی ہور کے لال کو رکھتے ہیں, کبھی ہور کے غلام کو رکھتے ہیں, کبھی ہور کو رکھتے ہیں, سب کو ایک ایک کر کے رکھتے ہیں. اور عجیب روایت یہ ہے کہ صرف مولا علی اکبر کی مصیبت میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ امام حسین نے اپنے رخسار کو رخسار علی اکبر پر رکھ کے گریہ کیا تھا. مقتل کی کتابیں ذکر کرتی ہیں کہ ہر صحابی کے رخسار پہ امام نے اپنا رخسار رکھ لیا, ہر صحابی کے رخسار پہ امام اپنا رخسار رکھتے ہیں. فبکا بکا ان شدیدا, اور ایک شدید بکا کرتے ہیں, عجیب گریہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ تم نے کس کو قتل کر دیا, تم لوگوں کو نہیں معلوم یہ میرا حبیب تھا کہ جو ایک رات میں قرآن مکمل کیا کرتا تھا, تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کس قدر باوفا تھا، تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کس قدر نمازی تھا، تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ خداوند عالم کے کتنا قریب تھا، تم لوگوں کو نہیں معلوم۔ رخسار اس کے رخسار پہ رکھتے ہیں اور گریہ کرنے لگتے ہیں۔ اب جب عاشور گزری ہے تو عاشور گزرتی رہی، جب انصار مکمل ہو گئے اس کے بعد بنو ہاشم کے جوانوں کا وقت آ گیا۔ ابھی علی اکبر جاتے ہیں، کبھی قاسم جاتے ہیں، کبھی جعفر جاتے ہیں، کبھی عبداللہ جاتے ہیں، کبھی عثمان جاتے ہیں، کبھی اون محمد جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے امام علیہ السلام سب کے لاشے کو اٹھا کر لاتے رہے، گنجے شہیدہ میں رکھتے رہے۔ اب جب مولا کربلا میں تنہا رہ گئے نا عزیزوں، دیکھیں آج 9 محرم ہے، گریے کے لیے صرف تصور کی ضرورت ہے کہ انسان صرف تصور کرے کہ امام اتنے لاشیں اٹھا اٹھا کے جب تھک گیا ہے نا، جب نظر یمین و شمال اپنے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد جب امام نے کسی کو نہیں پایا نا، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، جب کسی کو نہیں پایا نا، تو ابھی خیام کی طرف رک کر کے کہتے ہیں اے اہل مخیم، حسین کا آخری سلام، حسین کا آخری سلام۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا ہے ایک دفعہ کو حرام مچا، جناب ثانیہ زہرا تشریف لائی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ مولا آپ سب سے ودا نہیں کریں گے؟ ودا کے لیے لے کر گئی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے بھائی، امام سجاد کے خیمے میں تشریف لے گئے، کہا اٹھو سجاد، دیکھو تمہارا بابا جا رہا ہے، دیکھو ایک دفعہ جو گیا ہے نا وہ واپس نہیں آیا، دیکھو جو ایک دفعہ مقتل گیا ہے نا وہ واپس نہیں آیا، تمہارا پیاسا بابا مقتل جا رہا ہے۔ ایک دفعہ جب مولا عباس نے اپنی، امام سجاد علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کے بابا کھڑے ہیں اور جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے۔ مقتل کہتی ہے کہ اتنے زخمی ہیں اس وقت حسین کہ زرہ کے اندر سے بھی خون باہر ٹپک رہا ہے۔ جتنے بھی انصار تھے جب ان کے لاشے کو چھڑوانے کے لیے جاتے تھے تو جنگ کرتے تھے مولا، جب جنگ کرتے تھے زخم آتے تھے، جب امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا ہے نا کہ میرے بابا اتنے زخمی ہیں، اور ایک دفعہ جب غور سے دیکھا کہ خون ٹپک رہا ہے، ایک دفعہ چیخ کے کہا اینا اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں؟ اے مولا جب تک میرے چچا عباس زندہ ہیں کس کی جرت ہے کہ آپ کی یہ حالت کر دے؟ اے میرے بابا جب تک میرا چچا زندہ ہے کس طرح سے ممکن ہے آپ کا خون نکل آئے، کس طرح سے ممکن ہے آپ کو زخم آ جائے؟ امام حسین علیہ السلام نے شان امام سجاد پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں قد قتلا، اے میرے لال عباس قتل ہو گئے۔ ساتھ ہی پوچھتے ہیں اینا اینا حبیب، اے مولا حبیب کہاں ہے؟ اینا اینا مسلم، یہ سارے اصحاب کے اینا اینا قاسم، سب کا پوچھتے رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام جواب دیتے رہتے ہیں قد قتلا، اے میرے لال وہ قتل کر دیے گئے، اے میرے لال وہ قتل کر دیے گئے۔ ایک دفعہ جب امام سجاد نے پوچھا نا اینا اینا علی الاکبر، اے میرے بابا علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب بدل دیا، جانتے ہیں اپنے بھائی کا غم سن نہ سکے گا، خدا کسی کو کسی بھائی کا غم نہ دکھائے، امام اس دکھ کو جانتے ہیں، جواب بدل کے کہا ہے میرے لال کربلا میں یا تم زندہ رہ گئے ہو یا میں زندہ ہوں۔ امام سجاد نے کہا ہے میری پھوپھی اماں آپ میرے عصا کو لے کر آئیے، میری تلوار کو دیجئے۔ کہا کہاں میرے لال؟ کہا مولا میں بھی جاؤں گا، جہاد کروں گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اے مولا میں بھی قتل ہونا چاہتا ہوں، مولا میں بھی شہادت چاہتا ہوں۔ آگے سے سنیں گے امام حسین نے کہا، کہا میرے لال نہیں، آپ کا سفر بہت لمبا ہے، ابھی میرے داؤں میں بکنا و چادر، اے بیویوں کو کربلا سے کوفہ، اے کوفہ سے شام دیکھنا ہے، گردن میں داغ ہوگا، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، دھوپ کی اتنی تپش ہوگی، اے توک کی اتنی سختی ہوگی کہ گردن کا گوشت گل جائے گا۔ اے میرے بچے ابھی خدا نے امامت کو بھی تو بچانا ہے نا۔ ایک دفعہ جب مولا نے امام زین العابدین علیہ السلام کو ودا کیا نا، اب چلے ہیں خیام میں، ایک ایک کر کے سب کا ودا کرتے ہیں، سب کے خیموں میں گئے، آخر میں جب خیمہ ثانیہ زہرا میں آئے تو راوی کہتا ہے کہ بار بار پردہ اٹھتا ہے بار بار گرتا ہے. کہتا ہے کہ مولا جو گیا ہے واپس نہیں آیا، ایک دفعہ اور زیارت کرا دے. مولا کے بچے جمع ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے آئے ہیں کہ مولا آپ کے بعد ہم کیا کریں گے، مولا آپ جب چلے جائیں گے، مولا آپ شہید ہو جائیں گے، ہمارا کون والی و وارث ہوگا. جانتے ہیں کہ حسین ان بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شب عاشور مولا عباس خیموں کے ارد گرد گھوم رہے، پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی کہیں سے تیر نہ چلا دے، کوئی کہیں سے خیموں پر حملہ نہ کر دے. ایک دفعہ پشت خیمہ آہٹ کی آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ جب جواب نہ ملا نہ کہا، میں عباس پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے. جب تیسری دفعہ پوچھا نہ تو امام حسین نے کہا ہے، بھیا عباس میں حسین. پوچھا مولا پشت خیمہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کل عاشور ہوگی نا، جب سب شہید ہو جائیں گے نا، خیموں کو آگ لگائی جائے گی، اے بچوں کے دامن کو آگ لگائی جائے گی، اے بچے جب دشت کربلا میں بھاگیں گے نا تو میں کربلا سے خاردار جھاڑیاں اکھاڑ رہا ہوں، اے میرے سکینہ کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے، اے کسی بچے کے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. ودا کیا، جناب ثانیہ زہرا کے خیمے میں گئے، کہا ہے میری بہن میرے لیے وہ پرانا لباس لے آئیں. امام جناب ثانیہ زہرا امام کا وہ پرانا لباس لے کر آئیں، امام علیہ السلام نے اپنے خنجر سے اس کو پھاڑنا شروع کیا. جب پھاڑنا شروع کیا ایک دفعہ چیخ اٹھی جناب زینب کہ اے بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے کفن کو پھاڑ رہا ہوں تاکہ یہ ظالم میرے کفن کی طرف رغبت نہ رکھے. اپنی ماں کی وصیت کو پورا کیا، امام علیہ السلام نے دست ثانیہ زہرا کا بوسا لیا. جناب ثانیہ زہرا نے گردن امام حسین علیہ السلام کا بوسا لیا. جب بوسا لیا نا تو امام باہر نکلے اور چلے ہیں. جب چلے ہیں جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے، سنیں گے کیا ہوا، گھوڑے پر سوار ہوئے تو پیچھے سے ایک آہٹ آئی. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو حسین کی 4 سالہ بیٹی بھاگتی ہوئی آ رہی، اے میرے بابا مولن مولن، اے میرے بابا رک جائیے ابھی نہ جائیے. امام حسین نے کہا، اے بی بی اے میری بیٹی، میں نے ابھی تو آپ کو ودا کیا ہے. کہا مولا اے میرے بابا میں ایک آخری خواہش لے کر آئی ہوں. امام حسین نے پوچھا، اے میرے لال اے میری بیٹی کیا خواہش ہے؟ کہا بابا ایسے نہیں، بابا آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائیں. امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے ہیں، کہا میری بیٹی اب بتائیے. کہا بابا ایسے نہیں، آپ اپنے دو زانو ہو کر بیٹھے، جیسے ہی مولا دو زانو ہو کر بیٹھے نا ساتھ ہی گود میں آ گئی. کہا بابا ایک آخری دفعہ میرے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیریے کہ جس طرح سے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اے مولا جانتے ہیں نا، اے اس کے بعد سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جائیں گے، اے دروں کو چھینا جائے گا. اے میں پوچھوں گا، اے سکینہ آپ نے اندر کیوں نہیں کہا؟ اے امامت کی پلی ہے نا، شاید یہ کہے اندر اور یتیم بچے بھی ہیں، اگر مجھے اپنے بابا کے ساتھ ایسے دیکھ لیتے، اے ان کے دل میں آتا ان کا باپ زندہ نہیں ہے. انتظار کیا، اے یہاں تک کہ امام باہر آئے، اے کہا مولا ایک دفعہ سر پہ ہاتھ پھیر دے، جس طرح سے یتیم بچوں کے ہاتھ پھیرے جائیں گے. امام شہید ہو گئے، قد قتل الحسین بھی کربلا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. اے یہی بچی ہے، اپنا جلا ہوا دامن، چہرے کے زخم، کان کے زخم لے کے کبھی نجف کی طرف دیکھتی ہے، کبھی مدینہ کی طرف دیکھتی ہے. اے بابا علی، اے نانا رسول، اے دیکھیے آپ کی امت ہے.